أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. آج الحمدللہ سورۃ الصف مدنیہ شروع ہوئی ہے اور آج ہم نے اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک یعنی پورا ایک رکوع تلاوت کیا ہے. پہلے ان الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سبح للہ, اللہ کی پاکی بولتا ہے. ما فی السماوات, جو کچھ ہے آسمانوں. وما فی الارض, اور جو کچھ ہے زمین میں. وہو, اور وہی ہے. العزیز, زبردست. الحکیم, حکمت والا. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. لما, کیوں. تقولون, کہتے ہو موسے. ما, جو. لا, نہیں. تفعلون, کرتے. کبرا, بڑی. مقتن, بیزاری کی بات ہے. عند اللہ, اللہ کے یہاں. ان, کہ. تقولو, کہو وہ چیز. ما لا, جو نہ کرو. ما لا تفعلون, جو نہ کرو. ان اللہ, اللہ. یحب, چاہتا ہے. الذین, ان لوگوں کو. یقاتلون, جو لڑتے ہیں. فی سبیلہ, اس کی راہ میں. صفن, قطار باندھ کر. کأنہم, گویا وہ. بنیان, دیوار ہیں. مرصوص, سیسا پلائی ہوئی. وَإِذْ, اور جب. قَالَ, کہا. موسیٰ, موسیٰ نے. لقومه
اپنی قوم کو
یا قومی اے قوم میری لیما کیوں تو زوننی
ستاتے ہو مجھ کو
وقد تعلمون اور تم کو معلوم ہے انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں الیکم تمہارے پاس فلما پھر جب زاغو وہ پھر گئے ازاغ اللہ تو پھیر دیے اللہ نے قلوبہم ان کے دل واللہ اور اللہ لا یہدی راہ نہیں دیتا القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو وَإِذْ اور جب قالا کہا عیسیٰ بن مریم عیسیٰ مریم کے بیٹے نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی میں رسول اللہ بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا الیکم تمہارے پاس مصدقا یقین کرنے والا لما اس پر بین یدیا جو مجھ سے آگے ہے من التورات تورات ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا برسول ایک رسول کی یأتی جو آئے گا من بعدی میرے بعد اسمہ اس کا نام ہے احمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس بالبینات کھلی نشانیاں لے کر قالو کہنے لگے ھذا یہ سحر جادو ہے مبین صریح ومن اظلم اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ممن افترا جو باندھے علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وہو یدعا اور اس کو بلاتے ہیں الی الاسلام مسلمان ہونے کو واللہ اور اللہ لا یہدی راہ نہیں دیتا القوم الظالمین بے انصاف لوگوں کو یریدونا چاہتے ہیں لیطفئو کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کی روشنی بافواہہم اپنے منہ سے واللہ اور اللہ کو متم پوری کرنی ہے نوری ہی اپنی روشنی ولو کریہا اور پڑے برا مانے الکافرون منکر هو الذی وہی ہے جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدا راہ کی سوج دے کر ودین الحق اور سچا دین لیظہرہ کہ اس کو اوپر کرے علی الدین کلی سب دینوں سے ولو کریہا اور پڑے برا مانے المشرکون شرک کرنے والے سلیس ترجمہ اس کا اس طرح ہے اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں ان کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسا بلائی ہوئی اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیا اللہ نے ان کے دل اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے تورات اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کہنے لگے یہ جادو ہے صریح اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی اور پڑے برا مانے منکر وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول
راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین کہ اس کو اوپر کرے سب دینوں سے اور بڑے برا مانے شرک کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بس جو ایسا باعظمت اور شان ہو اس کی اطاعت ہر حکم میں ضروری ہے، جن میں سے ایک حکم جہاد کا ہے جو اس صورت میں مذکور ہے، جس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک بار بعض مسلمانوں نے باہم تذکرہ کیا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا عمل معلوم ہو جو حق تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے تو ہم اس کو عمل میں لاویں، اور اس سے قبل جنگ احد میں بعض جہاد سے بھاگ چکے تھے، جس کا قصہ سورہ آل عمران میں ہے، اور نیز وقت نزول حکم جہاد کے بعض کو وہ حکم گنا گزرا تھا، جس کا قصہ سورہ نساء میں ہے۔ اس پر یہ ارشاد نازل ہوا کہ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں شیشہ پھیلایا گیا ہے، یعنی جس طرح یہ عمارت مستحکم ناقابل شکست ہوتی ہے، اسی طرح وہ مجاہدین دشمن کے مقابلے سے ہٹتے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم کو وہ کام معلوم ہوتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ عمل تو جہاد ہے، پھر اس کے نزول کے وقت گرانی کیوں ہوئی تھی اور احد میں کیوں بھاگ گئے تھے؟ باوجود ان تمام امور کے پیش نظر ہونے کے نہایت نازیبہ بات اور خدا کو ناپسند ہے ایسے دعوے کی باتیں کرنا جس کا خلاف ہونا معلوم بھی ہو چکا ہے، تو اس میں لافزنی اور غلط دعوے پر زجر کیا گیا ہے۔ واضح بے عمل اس کے مفہوم سے خارج ہے، اور آگے کفار کے مستحق قتل و قتال ہونے کی علت یعنی ایدہ رسانی، تکذیب اور مخالفت رسول کا بیان فرمانا مقصود ہے، اور اسی کی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ بس ارشاد ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور وہ ایذائیں مختلف طور پر تھیں، جن میں سے بعض قرآن مجید میں بھی خصوصاً سورہ بقرہ میں مذکور ہیں، اور حاصل ان سب کا سرکشی اور مخالفت ہے۔ پھر جب اس سہمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے اور راہ پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑا کر دیا، یعنی مادہ مخالفت اور عصیان کا اور زیادہ بڑھ گیا، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ گناہ پر مداومت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا میلان اور اس کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع مخالفت سے ایذائیں پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کا ٹیڑھا پن اور فسق زیادہ ہو جاتا ہے کہ امید اصلاح کی نہیں رہی۔ پس جب امید اصلاح کی نہیں رہی تو ان کا فساد مٹانے کے لیے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں، اور اس بشارت کا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہونا خود اہل کتاب کے بیان سے حدیثوں میں ثابت ہے، چنانچہ خازن میں بروایت ابو داؤد نجاشی بادشاہ حبشہ کا، جو کہ نصارہ کے عالم تھے، یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور خازن ہی میں ترمذی سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جو کہ علماء یہود میں سے تھے، آیا ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مبلغ تھے اس لیے تورات میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جاوے گا، اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے اظہار الحق میں خود تورات کے موجودہ نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں، جلد دوم صفحہ نمبر 164 مطبوعہ قسطنطنیہ، اور ان مضامین کا اناجیل جمع ہے انجیل کی۔ موجودہ انجیل موجودہ میں نہ ہونا اس لیے مضر نہیں کہ حسب تحقیق علماء محققین اناجیل کے نسخے محفوظ نہیں رہے. جتنی انجیلیں تھیں ان کے نسخوں میں تحریف ہو گئی, اب صحیح نسخے موجود نہیں رہے. مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے. چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجمہ عربی مطبوعہ لندن 1831 و 1833 کے 14 باب میں ہے کہ تمہارے لیے میرا مر جانا ہی بہتر ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرا مر جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیت تمہارے پاس نہ آوے, بس اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. فارقلیت ترجمہ احمد کا ہے. اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا, جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو بیرکلوتوس لکھ دیا جس کے معنی ہے احمد, یعنی بہت زیادہ سراہا گیا, بہت حمد کرنے والا. پھر جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کو فارقلیت کر دیا. اور اس فارقلیت کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں, وہ تمہیں سب چیزیں سکھا دے گا, اس جہان کا سردار آتا ہے, وہ آ کر دنیا کو گناہ پر اور راستی اور عدالت کے خلاف پر سزا دے گا. یہ ہیں وہ الفاظ جو نبی مستقل ہونے پر دلیل ہیں, اور پوری بحث اس مقام کی تفسیر حقانی میں ہے, اس کا کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے. غرض, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, پھر جب یہ تمام مضامین ارشاد فرما کر اپنی نبوت کے اثبات کے لیے وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے, اور جادو بتا کر نبوت کی تکذیب کی. اسی طرح بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں کفار موجودین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور مخالفت کی, اور یہ ظلم عظیم ہے. بس اس ظلم کا تعدیہ مٹانے کے لیے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا. اور واقعی اس شخص اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو, اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا. اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کی, اس بات المنفی اور نفی المثبت یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, اور جو اللہ کی طرف سے واقع میں ہو اس کی نفی کرنا, دونوں افترا یعنی جھوٹ اللہ ہے. اور وہ یدعا اس لیے بڑھایا کہ اس سے زیادہ تقبیح ہو گئی, یعنی خود تو متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہ ہوا. اور واللہ لا یہدی اس لیے بڑھایا کہ ان کی حالت موجودہ اصلاح سے بعید ہو گئی, اس لیے سزائے قتال ہی تجویز کیا جانا مصلحت ہوا. چنانچہ جس کو اب بھی اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو اول اس کو دعوت اسلام کرنا چاہیے, جب اس سے انکار کرے جو کہ ظاہراً علامت نا امیدی کی ہے تب جہاد شریعت میں فرض ہے. آگے ترغیب جہاد کے لیے وعدہ نصرت اور غلبہ حق اور مغلوبیت باطل ارشاد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ مدد کا اور حق کا غالب ہونے کا, اور جھوٹ یعنی کفر کی مغلوبیت کا جو وعدہ ہے آگے ترغیب جہاد کے لیے فرمایا. یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں, یعنی تدبیر عملی کے ساتھ منہ سے بھی رد و اعتراض کی باتیں کریں. اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو, اور بعض اوقات قولی شبہات مؤثر ہو جاتے ہیں, یا یہ تمثیل ہے کہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی منہ سے نور الہی کو بجھانا چاہتا ہو, یعنی ایسے طریقے سے بجھا لے جس میں ناکام رہے, حالانکہ اللہ نے نور مذکور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا, وہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں. چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اسی اتمام نور یعنی نور کامل ہونے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے, تاکہ اس دین کو کہ وہ نور مذکور ہے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے, کہ یہی اتمام ہے, گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں. یہ تمام تفسیر خلاصہ. اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. شان نزول, ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے, اور حاکم نے اس کو روایت کر کے صحیح سند قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل معلوم ہو جائے تو ہم اپنی جان اور مال سب ان کے لیے قربان کر دیں۔ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، سبحان اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی۔ جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورت نے یہ بھی بتلا دیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی جانبازی دکھائیں وغیرہ، جن میں ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں، اسے کیا معلوم کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں، اس کے اسباب کا جمع ہونا اور موانع کا زائل ہونا اس کے اختیار میں نہیں، پھر خود اس کے دست و بازو اور اعضاء اور جوارح بلکہ قلبی عزم و ارادہ ان میں سے کوئی چیز بھی بالکل لیا اس کے قبضے میں نہیں۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو کام آپ کو آئندہ کل کرنا ہو اگر اس کو بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ کی قید کے ساتھ بیان کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل فلاں کام کروں گا۔ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، صحابہ کرام کی نیت اور قصد خواہ دعوے کا نہ ہو مگر صورت دعوے کی تھی، وہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے سوا اس کے کہ اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دے اور انشاءاللہ کے ساتھ کہے۔ اس تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ما لا تفعلون کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، جس سے ایسے کام کے دعوے کی ممانعت تو واضح ہو ہی گئی جس کو کرنے کا عزم و ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے، نام و نمود وغیرہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعے میں جن صحابہ نے مذاکرہ کیا وہ تو ایسے نہ تھے کہ دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کریں، اس لیے اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، یہ بھی شامل ہے کہ اگر دل میں عزم و ارادہ کام کرنے کا ہو پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں کام کریں گے شان عبدیت کے خلاف ہے۔ اول تو اس کے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے، جب موقع ملے کام کر گزرنا چاہیے، اور کسی مصلحت سے اگر کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر دے تو پھر وہ دعویٰ نہیں رہے گا۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کو کرنا ہی نہ ہو یہ تو گناہ کبیرہ اور اللہ کی سخت ناراضی کا سبب ہے، کبر مقتا عند اللہ کا مصداق یہی ہے، اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ کرنے کا ہو وہاں بھی اپنی قوت اور قدرت پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ مذکورہ تفسیر سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق دعوے سے ہے کہ جو کام آدمی کو کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ رہا معاملہ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا، کہ جو کام آدمی خود نہیں کرتا اس کی نصیحت دوسروں کو کرے اور اس کی طرف دوسرے مسلمانوں کو دعوت دے، وہ اس آیت کے مفہوم میں تو شامل نہیں، اس کے احکام دوسری آیات اور احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یعنی تم لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت نے امر بالمعروف اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دو اور خود اس پر عمل نہ کرو، اور مقصد یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود بھی خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا اس سے مقدم ہے. جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو. اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت و توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے. امید ہے کہ اس واعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت خود اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جاوے, جیسا کہ بکثرت تجربے و مشاہدے میں آیا ہے. البتہ اگر وہ عمل واجب یا سنت موقرہ کے درجے میں ہو تو آیات مذکورہ پر نظر کر کے اپنے نفس میں نادم اور شرمندہ ہونے کا سلسلہ جاری رکھنا واجب ہے, اور اگر مستحبات کے متعلق ہے تو یہ سلسلہ ندامت بھی مستحب ہے. یعنی اگر کسی فرض واجب یا سنت موقرہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تو واجب ہے, فرض کی دعوت دے رہا ہے تو خود بھی فرض پر, اگر فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس پر نادم ہونا فرض ہوگا ورنہ گناہگار ہوگا. اسی طرح واجب کی دعوت دے رہا ہے کسی واجب کام کی اور واجب کام خود نہیں کرتا ہے تو اس پر نادم ہونا اور اس کی کوشش کرنا اس پر واجب ہوگا ورنہ گناہگار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی مستحب عمل ہے, کوئی نیکی کا کام ہے جس کے نہ کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہے, تو اس کے متعلق یہ ایسا سلسلہ ندامت مستحب ہوگا. یعنی خود شرمندہ تو رہے کم سے کم کہ میں خود یہ کام نہیں کرتا, دوسروں کو بلا رہا ہوں. مگر بہرحال اگر خود کوئی کسی کام میں کوتاہی ہو اور وہ کوئی نیک کام ہے یا فرض کام ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا بالکل جائز ہے. اگلی آیات میں اس اصل معاملے کا ذکر ہے جو اس سورت کے نزول کا سبب بنا, یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ صف قتال ہے جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قائم ہو, اور مجاہدین کی عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں دشمنوں کی ایذائیں سہنے کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کی گئی. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جن کا ذکر اس جگہ آیا ہے ان میں بھی بہت سے علمی اور عملی فوائد اور ہدایات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے ماننے اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تو دو چیزوں کو خصوصیت سے ذکر فرمایا, کہ ایک یہ کہ وہ کوئی انوکھے رسول نہیں, انوکھی باتیں لے کر نہیں آئے, بلکہ وہ باتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام بھی کہتے آئے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں, اور بعد میں بھی جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہدایات لے کر آئیں گے. یہاں پہلی کتابوں میں سے تورات کا خصوصیت سے ذکر غالباً اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی قریبی کتاب وہی تھی, ورنہ تصدیق انبیاء تو سب پہلی پچھلی کتابوں کو بھی شامل اور عام ہے. نیز اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ شریعت عیسوی اگرچہ مستقل شریعت ہے مگر اس کے اکثر احکام شریعت شریعت موسوی اور تورات کے احکام ہی کے مطابق ہیں. صرف چند احکام ہیں جو بدلے گئے ہیں. یہ تو پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کا مضمون تھا. دوسری چیز یہ کہ بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری سنائی, اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہدایات بھی اسی کے مطابق ہوں گی, اس لیے اس پر ایمان لانا عین تقاضائے عقل و دیانت ہے. ساتھ ہی جس آنے والے رسول کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی اس کا نام پتہ بھی انجیل میں بتلا دیا گیا. اس میں بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہے کہ جب وہ رسول تشریف لائیں تو تمہارا فرض ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو. مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میں اسی کا بیان ہے. اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتلایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی, اور بھی متعدد نام تھے, مگر انجیل میں آپ کا نام احمد بتلانے میں شاید یہ مصلحت ہو کہ محمد نام رکھنے کا عرب میں قدیم دستور تھا, اس لیے اس نام کے دوسرے آدمی بھی عرب میں تھے, بخلاف احمد کے کہ یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا, وہ آپ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا. یہ سب کو معلوم ہے, اور خود یہود و نصارہ کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف اتنی ہوئی ہے کہ اصل کلام کا پہچاننا بھی آسان نہیں رہا. موجودہ تحریف شدہ انجیل کی بنا پر آج کل کے عیسائی قرآن کی اس خبر کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے کر خوشخبری دی گئی ہو. اس کا مختصر جواب وہ کافی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے. اور مفصل جواب کے لیے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کیا جائے جو مذہب عیسائیت کی حقیقت اور انجیل میں تحریفات اور باوجود تحریفات کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہونے کے متعلق بے نظیر کتاب ہے. خود بڑے عیسائیوں کے مقولے بھی اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو عیسائیت کا کبھی فروغ نہیں ہو سکتا. یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی, پھر ترکی انگریزی میں اس کے ترجمے چھپے, مگر اس کے شواہد موجود ہیں کہ عیسائی مشن نے اس کتاب کو گم کر دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کی ہے. اس کا اردو ترجمہ اب تک نہیں ہوا تھا. حال میں اس کا اردو ترجمہ دارالعلوم کراچی کے مدرس مولانا اکبر علی صاحب نے اور تحقیقات جدیدہ و مفیدہ موجودہ زمانے کی مطبوع انجیلوں سے مولانا محمد تقی صاحب استاد دارالعلوم نے لکھی ہیں جو 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے. اس کی 3ری جلد میں مختلف صفحات میں انہی بشارتوں کی تفصیل موجودہ انجیلوں کے حوالے سے اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں. یہ معارف و مسائل ان آیات سے متعلق تھے. پہلا رکوع الحمدللہ سورہ صف کا مکمل ہوا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس سورت کا دوسرا اور آخری رکوع پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.